نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں, اس میں سے ہم 14th پارہ یعنی 14th پارہ جس کا نام کیا ہے ربما یود الذین کفروا, ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ کافر یہ خواہش کریں گے, اس سے شروع ہوتا ہے. تذکیہ سیریز میں ہم اس کو دیکھیں گے لمبی آرزوؤں کی روشنی میں, یعنی جس کو ایک شعر کا جملہ ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. ہم لمبی لمبی آرزوئیں کرتے ہیں, جس دن قبر کے اندر جائیں گے نا لگ پتہ جائے گا یہ سب دنیا میں رہ جائے گا, اور وہاں جا کر حساب کتاب دے رہے ہوں گے, اللہ اتنی زمینیں چھوڑیں, اتنے بنگلے چھوڑے, اتنا بینک بیلنس, اتنا زیور, اور ان نکمے بچوں کو دے آئے جن کو نماز روزہ بھی نہیں پتہ تھا, جو زندگی میں بات نہیں مانتے تھے, بات میں جائیداد پہ بھائی بہن لڑ لڑ کے پھریں گے, اور ہماری قبروں میں پتہ نہیں اس کا دھواں جائے گا یا کیا جائے گا. اور اگر زندگی میں ہم نے اپنی خواہشوں کی لسٹ کو مختصر کیا ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے اور اللہ کے رستوں میں ان چیزوں کو کھپایا ہوتا تو قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی آرزوؤں سے بچا کر نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے بک سے کچھ پڑھیں. تذکیہ سیریز میں ہم جس موضوع کو اس پارے میں دیکھیں گے وہ ہے لمبی آرزوئیں طول العمل. یہ پارہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے, اور پہلی ہی آیت سے اسلام کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے. آپ میں سے کس کس کو اسلام کی قدر ہے؟ الحمدللہ. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیے, اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا نہ ہوتے کیا ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم سمجھ کے اسلام قبول کرتے, اور کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ اپنی کھال کو چربی کو کوئلوں پہ پگھلا لیتے لیکن احد احد کے جملے نکلتے؟ اللہ اکبر کبیرہ, کہیے الحمدللہ. قیامت کے دن ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب مسلمان اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. اس کو ہائی لائٹ کریں, شاید آپ میں کوئی سسٹر بہت ہی بھولی ہوں اور ان کو یہ نہ بتاؤ. میں پھر بولتی ہوں یہ جملہ, کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جہنم میں صرف کفار جائیں گے, اللہ کرے وہ بھی نہ جائیں اور وہ ایمان پہ مریں. اللہ ان کے کفر کو زندگی میں ختم کر کے موت ان کو بھی ایمان کی دے دے, کیونکہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. اللہم اجرنا من النار. لکھیے, گناہگار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا میں جہنم میں ڈالے جائیں گے, پھر وہاں اس سزا کو بھگتیں گے جیسے قیدی جیل میں جا کر کچھ عرصہ بھگتتے ہیں, پھر جب اللہ چاہے گا ان کو نکالے گا, اور جب وہ نکل رہے ہوں گے اور کفار ان کو جہنم سے نکلتا دیکھیں گے تو کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کاش ہم مسلمان ہوتے اور ہمیں بھی یہاں سے نکالا جاتا. مسلمانوں کو تو یہ سوچ بھی نہ آئی ہوگی کہ اللہ نے بن مانگے کتنی بڑی دولت دی کہ مسلمان گھروں میں پیدا کیا, نہ ہم نے کوڑے کھائے نہ پتھر سہے, اللہ تعالیٰ نے مسلمان ماں باپ دے دیے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اپنے عمل سے کچھ اور ثابت کرتے ہیں. ہمیں اس اسلام کی قدر کرنی چاہیے. یہ جو لفظ ہے نا عمل, وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ, تو عمل کہتے ہیں جھوٹی آرزوؤں تمناؤں اور خواہشات کو. ایک روایت جو حضرت انس سے ہم تک پہنچی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چار باتیں بدبختی کی علامت ہیں, یعنی جس انسان کے اندر یہ چار چیزیں آ جائیں وہ بدبخت ہے. ان چار چیزوں میں سے ایک طول العمل یعنی لمبی آرزوئیں ہیں. ایک دفعہ ایک کسی جنازے کے موقع پر اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبرستان میں بیٹھے تھے. آپ ذرا سا تصور کی نگاہ سے سوچئے یا دیکھیے, قبر کھودی جا رہی تھی, انتظار ہو رہا تھا, آپ زمین پر بیٹھے اور ایک تنکا لیا اور آپ نے زمین پر ایک مربع خط کھینچا, پھر اس کے اندر آپ نے درمیان میں نقطہ لگایا, پھر وہاں سے ایک لائن کھینچی جو اس مربع کی شکل یعنی جو ریکٹینگولر تھا اس کی دیوار کو پار کرتی ہوئی باہر نکل گئی. پھر آپ نے اس مربع کے اندر چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائیں. پھر اپنے ساتھیوں کو جو بات بتائی وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے. کہا یہ جو چار دیواری ہے اور یہ جو ایک نقطہ لگا ہے وہ انسان ہے اور چار دیواری اس کی زندگی ہے اور جو خط کھینچا ہے جہاں سے یہ چار دیواری کو چھو رہا ہے یہ اس بندے کی موت ہے اور اس کے باہر کا جو حصہ ہے وہ اس کی آرزوئیں ہیں. یعنی چوکٹے کے اندر سے موت تو دیوار تک ہے, آرزوئیں اس سے بھی باہر ہیں. کیا پتہ چلا کہ مرنے سے بھی بعد کی آرزوئیں موجود ہیں بندے کی زندگی میں. بندے کو موت آ جاتی ہے لیکن اس کی آرزوئیں اس سے بھی بڑی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ہم صرف اپنی زندگی پر ڈال کر دیکھیں, 2 سال کا بچہ ہوتا تو کہتے ہیں بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ڈاکٹر بنو گے یا انجینئر بنو گے؟ بعض لوگ بچوں پر امیدیں لگائے ہوئے ہیں. ہماری آرزوؤں کا محور ہمارے بچے ہیں. ذرا کوئی بچہ ماں باپ سے کچھ بولے تو کہتے ہیں تم نے تو ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. اسی کو توقعات کہتے ہیں. اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ توقع لگتی ہے تو انسان کو سب سے پہلے خود سے لگتی ہے. ہم سب کو خود سے بہت سی امیدیں ہوتی ہیں. یہ جتنے خواب ہیں پلان ہیں یہ ہماری امیدیں ہی ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں کام ابھی کر لوں گا. خود سے توقع ہونی چاہیے, یہ کوئی بری بات نہیں, کیونکہ توقع نہ ہو تو انسان سست ہو جاتا ہے, پھر وہ کوئی چیلنج قبول نہیں کرتا. دوسری وہ ذات ہوتی ہے جس سے ہم کو توقعات ہوتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی آس پر توقعات لگا کر انسان بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے اور کرنے بھی چاہیے. ایک بندہ مومن کی ساری توقعات اپنی ذات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتی ہیں. صرف اللہ تعالیٰ سے توقع لگانا خود نہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے, اس کے برعکس بھی درست نہیں ہے. تیسرا درجہ ہے, اس کو ذرا سا توجہ دیجئے گا, انسانوں سے توقعات کا. فلاں میرے لیے یہ کر دے, فلاں وہ کر دے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں سے توقع رکھنا ان کی غلامی میں آنا ہے. جب آپ کسی سے کوئی امید لگاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ یاد کریں. آپ نے کسی سے امید لگائی, مثلا بہن چلے میکے جائیں گے, بھائی بہن آگے پیچھے پھریں گے, بھائی تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بچوں کو گھمانے لے جائیں گے, روز گھومنے جائیں گے, گاڑی دیں گے. اب آپ اتنی توقعات لگا کر گئیں بھائی کے گھر, بھائی بیچارہ کچھ بھی کر لے گا نا, آپ خوش نہیں ہوں گے. اور اگر توقعات نہیں ہوں گی تو جو تھوڑا سا بھی کر دے گا اس سے بھی خوشی ہوگی. کبھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ غیر لوگوں کی باتیں چھوٹی چھوٹی بھی بہت محسوس ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان سے امیدیں نہیں ہوتی, اپنوں میں توقعات ہوتی ہیں. تو ان توقعات کو جتنا کم کرتے جائیں گے اتنا آپ خوش ہوں گے. جب آپ کسی سے کوئی امید لگاتے ہیں تو نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امیدوں پہ پورا نہیں اترتا تو غم ہوتا ہے, اگر پورا اتر جائے تو خوشی نہیں ہے کیونکہ پہلے سے سوچا تھا یہ کرے گا. دیکھیں نا, کوئی آپ سے کہے کہ میں آؤں گی تو مجھے فریش جوس ملے گا, اب فریش جوس کی امید رکھی تو وہ بیچارہ آپ کو شربت بھی پلا دے تو آپ نے خوش کوئی نہیں ہونا. اور اگر جوس فریش پلا دیا آپ نے کہنا یہ تو پہلے ہی پتہ تھا, اب اسے اوپر کیا پلائے وہ آپ کو. اور آپ کہیں میں جاؤں گی اس نے مجھے پانی بھی نہیں پوچھنا تو وہ سادہ پانی بھی پلا دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے. اصل میں ہم یہ سبق سیکھ رہے ہیں, ساری توقعات لوگوں سے ہٹا کر اس ذات سے لگا دیں. یقین کریں آپ یہاں سے آج اتنے ہلکے پھلکے ہو کے جائیں گے. افوّد امری اللہ. لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے ہوگا, کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کیسے ہوگا, یہی جواب ہوتا ہے الحمدللہ, ساری توقعات اللہ سے. یاد رکھیے انبیاء کرام کے قصے پڑھنا اور توقعات لوگوں سے لگانا یا لوگوں کو اپنا سہارا سمجھنا, اس نے ساتھ چھوڑ دیا تو یہ ہوگا یہ ہوگا, تو یہ عقیدے کا ضعف ہوتا ہے. سچا مومن صرف اللہ سے امید لگاتا ہے. اللہ خود ہی کسی کے دل میں ڈال دے گا وہ کام ہو جائے گا, یہ ممکن ہے. خود بندہ کبھی کسی پہ آس نہ لگائے, بندے کے ہاتھ میں کیا ہے, مجھے بتائیے کسی کی کوئی اوقات ہے؟ تو لہٰذا انسانوں سے جتنی توقعات لگائیں گے اتنا غمزدہ ہوں گے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے جو مطلوب ہے وہ کیا ہے یہ ہائی لائٹ کیجیے گا. اپنے حصے کا کام کرو, امیدیں لگاؤ, اس دنیا میں جینے کی امیدیں لگاؤ, کیونکہ جن کو امید نہیں رہتی وہ پھر بیمار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، لیکن اتنی لمبی امیدیں نہ لگاؤ کہ جس کے بعد تم مر جاؤ اور تمہاری امیدوں کی لسٹیں ختم نہ ہوں۔ ہم اپنا مختصر سا محاسبہ کر سکتے ہیں، میری الماری میں کتنے کپڑے ہیں جو ابھی تک میں نے استعمال نہیں کیے؟ کریں گے اس ویکینڈ پہ یہ کام؟ کریے گا۔ اس توقع پر سلائے تھے کہ کوئی موقع آیا تو استعمال کر لوں گی۔ ہم صرف امیدوں پر کتنے کپڑے بناتے ہیں سوچیں ذرا۔ آپ صرف اپنی ضرورت کے کپڑے الگ چھانٹیں اور امیدوں والے جوڑے الگ رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ہم نے تو اپنے بچوں کے جہیز کے لیے 100-100 جوڑے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ جس بندے کو اپنی زندگی میں کام کرنا ہے اس کو اپنی تمناؤں کو مختصر کرنا ہوگا۔ کیا کریں، ان کا رخ بدل دیں، امیدیں لگائیں بچوں سے نہیں، بلکہ آپ ان کی دنیا سے امیدیں لگانے کی بجائے ان کی آخرت سے امیدیں لگائیں۔ نیک کاموں کی باتیں کریں، نیکیوں کو جمع کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ لیتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ ہم نے انشاءاللہ لمبی امیدیں لگانی ہیں دین کے معاملے میں، بولیے، ان لوگوں کو دیکھ کر جو ہم سے زیادہ، بولیے، دین کا کام کرے۔ تو دین میں کس کو دیکھیے؟ اوپر۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنی آرزوؤں کو چھوٹا 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 اتنا سا کرنا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر جو ہم سے نیچے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گھر چھوٹا، شکر کریں گھر تو ہے، بعض لوگوں کے پاس تو گھر ہی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے ہوملیس لوگ دیکھے؟ راتوں کو کبھی ٹرین اسٹیشنوں کے باہر دکانوں کے تھڑوں پہ، یقین کریں کتا سویا ہوتا ہے اور ساتھ بیچارہ کوئی ہوملیس سویا ہوتا ہے۔ ہمیں تو نہیں قدر ان گھروں کی، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے، نہ شکریوں کی حد ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو چیک کریں، آپ دیکھیں گے آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ یہ آرزوئیں، یہ تمنائیں جنہوں نے ہمیں غم زدہ کیا ہوا ہے، ہمارے کندھوں پر اگر بھاری قرضے ہیں تو سوچیے گا یہ کس لیے ہیں؟ یہ لمبی آرزوؤں کی وجہ سے ہیں۔ کبھی بچوں سے امیدیں نہ لگائیں رزق کی، معاش کی۔ کوئی انسان آپ کی امیدوں پہ برا نہیں اترے گا، اس کو تو بڑا بڑا کر کے جم بنا دیں، کوئی آپ کی امیدوں پر برا نہیں اترے گا۔ جو آج کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ آپ اپنے بچوں کو پیچھے لاکھوں چھوڑ کر جائیں، اللہ آپ کو دے سکتا ہے تو ان کو بھی دے دے گا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بچوں کے لیے جمع کرنا اتنا ہے، ان کو گننے کی فرصت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ میرے باپ نے اتنا چھوڑا ہے کہ اندھوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے بھی لوٹاؤں تو سمجھ نہیں ہے، پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آج دنیا میں ایسے، اور مجھے حیرت ہوئی، کسی نے مجھے پاکستان کے بارے میں کہا، ایسے ہی کسی کا کوئی معاملہ تھا، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہے، دکھی ہیں بیچاری، اللہ ان پر رحم کر دے۔ تو جنہوں نے بھی ان کا مسئلہ پیش کیا، انہوں نے کہا دولت ان کے پاس اتنی ہے، اتنی دولت ہے کہ اگر وہ دونوں ہاتھوں سے بھی لوٹائیں تو ختم نہیں ہوگی۔ کیا پتہ چلا، دولت سے خوشی نہیں ملتی۔ اگر سچی خوشی لینی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ کی یاد سے جوڑیں گے پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں، بچوں کو دیں تو تربیت دیجئے، خشیت دیجئے، اللہ کا پیار دیجئے۔ یہاں وقت نہیں ہے، لیکن ہارون رشید جو اپنے وقت کے خلیفہ تھے، بہت نیک تھے، 12 بیٹے تھے ان کے، اور آپ کہتے ہیں ورثے میں کیا چھوڑ کر گئے؟ 12 درہم، ایک بچے کے ہاتھ میں 1 درہم آیا تھا۔ اس کے برعکس ایک اور خلیفہ تھا اسی وقت کا، جب وہ مرا تو اس کے بچوں کو سونا کاٹ کاٹ کے ٹکڑوں اور ڈلوں کی صورت میں دیا گیا۔ لیکن جو لوگ تاریخ میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہارون رشید کے بچوں نے 1 درہم کو ایسی جگہ استعمال کیا اور اللہ نے اس نے ایسی برکت دی کہ وہ پھر بھی اسودہ رہے، اور وہ دوسرا شخص جو ظلم اور جبر سے اتنا بچوں کے لیے چھوڑ گیا، اس کے بچے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے تھے۔ تو بچوں کو تربیت دیجئے، علم پہ پیسہ لگائیے، ان کو سکھائیے، خود سیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ فیل کریں گے کہ ان کے اور آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور جتنی زیادہ آپ معاشی تنگیوں سے اپنے آپ کو اوپر کر لیں گے، اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا کرے گا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اپنے بچوں کے لیے لاکھوں چھوڑ جائیں، اللہ آپ کو دے سکتا ہے تو ان کو بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دوسری چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مثلا مجھے کس کس سے امیدیں، لکھیں اپنے پاس مجھے کس کس سے امیدیں، میں نے اپنی اولاد سے کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں، مجھے اپنے دوست احباب سے کیا امیدیں ہوتی ہیں، مجھے اپنے شوہر سے جو شکوے ہیں کیا میری کچھ امیدیں ٹوٹ گئیں ان سے۔ اب جب ہم امید کے مطابق ہوتا نہیں دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہیں تک رکھے جہاں ہم ہیں۔ ایک روایت اللہ کے نبی کی، دو چیزوں سے بوڑھے کا دل ہمیشہ جوان ہوتا ہے، یعنی جتنا بندہ بوڑھا ہوتا ہے دل اس کا اس میں جوان ہی رہتا ہے، اس میں ایک ہے مال و دولت اور دوسری ہے لمبی عمر کی خواہش کہ خوب جئیں گے۔ جتنا ہم زیادہ وقت لگاتے ہیں وہ مال کمانے کی آرزو ہے، اسی طرح ہمارا سرکل خود ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو نفس امارہ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور نفس لوامہ سو جاتا ہے اور نفس مطمئنہ نہیں بن پاتا۔ اسی طرح آیت نمبر 9 میں قرآن کی مثال بیان کی گئی جو اس کو تورات اور انجیل سے الگ کرتی ہے۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد اس کتاب میں 19 سے 20 کا فرق نہیں آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، تورات اور انجیل کا نہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری کتاب دی۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو اپنے اوپر رشک کریں، کتنوں کو اپنے اوپر رشک آ رہا ہے، الحمدللہ۔ تو کیا ہوا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو اپنے اوپر رشک کریں، کریں ایک دوسرے پر رشک، مبارک دیں ایک دوسرے کو، ساتھ والے کو دیں، اونچی آواز سے دیں، آپ کہیں خیر مبارک، الحمدللہ۔ آپ اپنے اوپر رشک کریں کہ زمین و آسمان کے نیچے بہترین کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ سوچئے اس وقت ہم کچھ اور پڑھتے، دل نہ کسی کا دکھے لیکن کسی اور مذہب کی کتاب پڑھ رہے ہوتے، سوچئے فکشن، سسپینس، رومانٹک ناولز، کچھ بھی پڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ کتاب پڑھائی جو اس نے خود بھیجی ہے، کتنی بڑی آنر ہے آپ کی اور میری۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے سب سے سچی کتاب سے ہمیں جوڑا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جوڑے رکھے۔ آمین۔ اصل یہی ہے کہ یہ قرآن ہمارے دل کی بہار بن جائے۔ اللہ تعالی آپ کو مجھے اس پہ بہترین استقامت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔